الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلوار ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 27ویں پارے میں سورہ قمر جس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا اب اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے. اکثر لوگوں کو اس کی تلاوت کا بھی ذوق و شوق ہوتا اور ہونا بھی چاہیے اور ہمارے معمولات میں بھی اس کی تلاوت شامل ہوتی ہے. کچھ آیات یا کئی لوگوں کو ماشاءاللہ پوری سورۃ الرحمن حفظ بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف کی تلاوت کا اہتمام ہو بلکہ اس کے ساتھ مفاہیم بھی اگر سامنے ہو تو تلاوت کا بھی لطف بڑھے گا, اجر میں بھی اضافہ ہوگا, اور جو قرآن حکیم کا ایک مقصد ہے کہ ہدایت کا حصول ہو اور اس کے تقاضوں پر عمل ہو اس کی طرف بھی پیش رفت ہو سکے گی انشاءاللہ. سورۃ الرحمن کی انشاءاللہ پہلی چار آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے, البتہ اس سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. ہمارے ہاں جو مصحف شائع ہوتے ہیں اس میں اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الرحمن کو مدنی سورت لکھا گیا ہے, یہ بھی آ رہا ہے مفسرین کی. البتہ ایک بڑی اکثریت مفسرین کی ان کے نزدیک سورۃ الرحمن مکی سورت ہے اور اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ کے کچھ واقعات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمن بھی مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے. یہ تو ایک علمی بحث ہے. اہم ایک خاص معاملہ یہ کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں سے بیک وقت خطاب کیا ہے اور وہ دو مکلف ہستیاں یعنی جن پر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ انسان اور جنات ہیں. انہی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورہ داریات میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 56 میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو قرآن حکیم میں جا بجا جنات کا تذکرہ ملتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر میں روایات سے ملتا ہے تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور جنات نے قرآن کی تلاوت سنی ہے اور وہ جنات موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ واقعہ سورۃ الاحقاف میں 26 پارے کی پہلی سورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. پھر ایک سورۃ الجن مکمل ایک سورت ہے جن میں مشرک جنات کا تذکرہ آتا ہے اور جو پھر ایمان لے آئے تھے. پھر احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی تعلیم عطا فرمائی ہے. کیونکہ انسانوں کا میدان الگ ہے, جنات کا میدان الگ ہے, لیکن یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ یا مخلوقات کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور جن کے لیے اللہ تعالی نے شریعتیں عطا فرمائی, اور یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات دونوں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کل جواب دے ہیں. یہ بات بھی معروف ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی. تو ایک رائے ہمارے ہاں اہل علم کی یہ ہے کہ جب تک تو انسان کی تخلیق نہ ہوئی تو جنات ہی میں سے کوئی ہوتا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام عطا فرماتا اور وہ جنات تک پیغام پہنچ جاتا ہے. ذرا دلچسپ نقطہ, لیکن بہرحال یہ رائے بیان کی گئی اور سمجھ میں بھی بات آتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرما لیا تو اب جنات کو بھی اس معنی میں تابع کر دیا کہ جو انبیاء رسول انسانوں میں آیا کرتے انہی کے ذریعے جنات کو بھی تعلیم پہنچا کرتی تھی. اور اب قرآن حکیم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو وہ انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی, وہ کہ ان کا ڈومین اور ان کے معاملات ہم سے ذرا مختلف ہیں. وہ سورۃ الجن کا ہم کبھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے, تو وہاں کچھ ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا. البتہ اس سورت کے خاص مزاج یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں اور جنات دونوں سے بیک وقت خطاب فرمایا ہے, وہ تفصیل آگے چل کر بھی مزید آئے گی انشاءاللہ. ایک اور خاص بات جو ہمارے علم میں ہے کہ سورہ الرحمن میں 78 آیات ہیں 78, اور ان میں سے 31 مرتبہ ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے جو ہم سب کو یاد بھی ہے کہ فبی ائی آلائی ربی کو مات زبان، بس تم اپنے ربی کی ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس آلہ کا ترجمہ قدرتوں کے اعتبار سے بھی کیا گیا اور نعمتوں کے اعتبار سے بھی کیا گیا. جب پہلی مرتبہ وہ آیت مبارکہ ہمارے مطالعے میں آئے گی تو اس ذکر انشاءاللہ وہاں پر بھی کر دیا جائے گا. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی ہے تو جنات نے بھی سنا، اور جنات نے اس آیت پر ایک جواب دیا تھا. یہ جو آیت ہم بار بار پڑھیں گے بعد میں، فبئی آلائی ربی کو مات کذبان، کہ تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنات نے جواب دیا تھا اس پر کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہو جھٹلاتے ہو، فلک الحمد پس تمام شکر تعریف اے اللہ تیرے ہی لیے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی. جامع ترمذی میں روایت آتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی جنات نے، مسلمان جنات کی بات ہو رہی، تمہارے بھائی جنات نے جب یہ آیت سنی ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، تو اے میرے صحابہ تم بھی جب یہ آیت پڑھا یا سنا کرو تو اس پر یہ جواب دیا کرو. اب ایک آدمی روانی میں مسلسل پڑھ رہے 31 مرتبہ تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی، تو کوشش کر لیں کہ ایک مرتبہ کم از کم یا ابتدا میں اور آخر میں یہ جملہ یاد کریں. تفاسیر میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ ہم یاد کریں، اور جب یہ آیات تلاوت ہو رہی ہوں یا ہم سن رہے ہوں تلاوت یا کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ضرور یہ جواب ہم بھی دیا کریں کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کو ہم چھٹلاتے ہوں جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، فلک الحمد پس تمام شکر تعریف ہے اللہ تیرے ہی لیے ہے. ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ سورۃ الرحمن کا نام الرحمن کیوں ہے، سورت کا نام، تو پہلی ہی آیت الرحمن اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا صفاتی نام، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے انجام کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک مظہر ہے. کیونکہ جب مجرمین کے انجام کا ذکر آئے گا، ان کے عذابوں کا ذکر آئے گا، وہاں بھی آیت آئے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو یہ کس معنی میں نعمت ہے؟ یہ اس معنی میں نعمت ہے کہ آج جو لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، مہلت عمل جن کے پاس ہے، ان کے پاس اصلاح کا موقع ہے، اور ان کو یہ بتایا جانا، سمجھایا جانا، متنبہ کیا جانا، وارن کیا جانا، ڈرا دیا جانا کہ دیکھو اگر سرکشی کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا. یہ سمجھانا، بتانا، بتا دیا جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. باقی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی بہت ہی پیاری جو نعمتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ان کا تذکرہ ہے. اہل جہنم کے عذاب سے متنبہ کر کے ڈرا دیا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان اس صورت میں سامنے آئے گا. تو ایک اس اعتبار سے صورت کا نام بھی الرحمن رکھا گیا. اب آئیے اس کی پہلی جو چار آیات ہیں جن کا مطالعہ اس وقت پیش نظر ہے، ان چار آیات کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا صفاتی نام ہے، اس کی رحمت کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اور اس کا جوش، اس کا اظہار گویا اس لفظ کے اندر ہمارے، اس نام کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. علم القرآن، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان کی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. یہ چار آیات ہیں، اور بقول استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اشتاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چار آیات میں چار عروج کی باتیں یا ٹاپ کی باتیں بیان فرمائی، اور ان کا ایک نتیجہ نکلتا ہے قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا، قرآن کی سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا. یہ نتیجہ بھی ان چار آیات سے اخذ ہوتا ہے، اس کا ذکر آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. پہلا لفظ آیا، پہلی آیت الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھرا بڑا پیارا صفاتی نام ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چاہے دنیا میں ہو یا کل قیامت کا معاملہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان. ایک یہ بھی مفسرین نے نقطہ بیان کیا، اس سے بھی وہ بات تقویت کو پہنچتی کہ مکی دور کی صورت ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کا ذکر کرتے تو مشرکین اعتراض کرتے تھے، ہم کو تو کہتے ہو کہ ایک ہی عبادت کرو اور خود دیکھو کتنے نام اختیار کر رکھے، کتنے معبودوں کو اختیار کر رکھا ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو اللہ تعالیٰ ہی کے تمام خوبصورت نام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف مختلف صفاتی ناموں سے ہمارے سامنے آتا ہے، معبود واحد وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ان مشرکین کے اعتراضات کا رد بھی مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے دیا، اور باری تعالیٰ کی صفات کا مختلف پیرایوں میں ذکر جو قرآن حکیم میں آتا ہے، ان میں لفظ صفاتی نام جو الرحمن، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ باقی جو صفت رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پہلا تعارف ہی قرآن حکیم میں کیا کراتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اس کی رحمت کے بیان سے اس کے تعارف کا آغاز ہے قرآن حکیم میں، اور خود حدیث مبارک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو چکی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے بھی فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، قرآن حکیم ایک سے زائد مرتبہ ہے کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور آگے تفصیل ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، اب سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح قرآن کبھی مایوسی سے روکتا ہے ہمیں، اور فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، سورہ زمر میں ہے آیت نمبر 53 میں، کہ اے میرے نبی علیہ السلام، میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق کو دیا ہے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور مخلوق صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھوڑی جب وہ حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس گھوڑی کے اندر بھی یہ جو رحمت کا ظہور ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ پھر بندے دیکھیں، ایک بندہ، وہ مرد ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ شوہر بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ دوست بھی ہے، کتنے رشتے ہیں، کتنی محبت ہے، یہ جتنی محبتیں اور شفقتوں کا اظہار مخلوق میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اہل علم میں یہ بھی بیان فرمایا کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان کے مفہوم میں ایک وہ جو جوش ہوتا ہے سمندر کا، ٹھاٹے مارتا سمندر کا جوش، اس کیفیت کا اظہار ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ سرکشوں کو بھی دے رہا ہے، وہ رب المسلمین رب العالمین ہے، خوب ادھر بھی دے رہا ہے، سرکشوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس کی رحمت پہ جو تسلسل اور دوام ہے، رحیم کے لفظ میں تسلسل کا، دوام کا، کنٹینیویشن کا مفہوم شامل ہے، اس کا اصل اظہار تو آخرت میں ہوگا۔ تو رحمان الدنیا کہا، سب کو دے رہا ہے، اور رحیم الآخرہ کہا، آخرت میں تو اصل اس کا جو دوام ہے رحمت کا، اس کا ظہور ہوگا، مگر وہاں صرف فرما برداروں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، جھک جانے والوں کے لیے، سرکشی چھوڑ دینے والوں کے لیے، اور تقویٰ کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو رکھے۔ یہ تو ہے پہلا بیان، یہ پہلی آیت، الرحمن، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا پیارا صفاتی نام، اس کا ذکر، اس سے سورت کا آغاز۔ آگے فرمایا علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ عجیب بات ہے، آگے اگلی آیت ہے، خلق الانسان، انسان کو بنایا، حالانکہ ترتیب میں انسان پہلے آیا اور قرآن بعد میں آیا، لیکن یہاں ترتیب میں قرآن کا ذکر پہلے ہے اور انسان کا ذکر بعد میں۔ وجہ، اللہ کی رحمت کا یہ بھی تو اظہار ہے کہ اس خالق نے مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ مخلوق کی ایک ایک حادث سے واقف ہے۔ فلسفے کی گمراہیوں میں، یا فلسفیانہ گمراہیوں میں، ایک گمراہ تصور یہ بھی ہے کہ ہاں اللہ میکرو لیول کی باتیں جانتا ہے، مائکرو لیول کی باتوں کے بارے میں اس لیسٹ باڈرڈ، بڑے بڑے معاملات کو اللہ دیکھتا ہے، ہاں ہاں کائنات میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے بارے میں اللہ فکر مند نہیں ہوتا، اس کا ڈومین ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور اللہ اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جی میں کوئی وسوسہ بھی اٹھتا ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شرک سے زیادہ قریب ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل سینوں کے راز کھول کے رکھ دے گا. تو بلا سرائر، یہ اندر کے راز جانچ لیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں وہ تمہارے ساتھ ہے. فإنی قریب، اللہ فرماتا ہے میں تو بندے کے قریب ہوں. بارہ، وہ فلسفیانہ گمراہیوں کا معاملہ ہے. اللہ تو ہمارے مائکرو لیول، کیا اگر مائکرو کا بھی کوئی مائکرو لیول ہوگا اس تک سے واقف ہے. بہرحال، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسانی کا ذکر بعد میں فرمایا، حالانکہ ترتیب میں انسان پہلے آیا ہے، قرآن کریم آخری الہامی کتاب کے طور پہ بعد میں آیا. یہ اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، ان کی حاجات ہیں مادی جسم کی، اللہ ان کو بھی پورا فرما رہا ہے. حضرت انسان کو زمین پر بعد میں بھیجا گیا، یہ کائنات و زمین بنائی گئی، یہ زمین سجائی گئی ہے پہلے اور پھر انسان کو بعد میں بھیجا گیا. بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، اس ماں کے وجود میں اس بچے کی پہلی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے. جی، تو جو اللہ انسان کی مادی جسمانی حاجات کو پورا کرنے کا ذمہ لیتا ہے، وہ رب ہے، اس اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے اس بندے میں روح بھی تو پھوکی ہے. اس کی روح کی حاجات کے لیے، اس کو صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، اس کی آخرت کی نجات کے لیے پہلے دن سے وحی کا سامان کیا. پہلے ہی انسان، پہلے ہی نبی آدم علیہ السلام، ان سے ہی ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ان کا ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں پہلی مرتبہ، اور وہاں اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہاری پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. تو جتنا انسان پرانا اتنا ہی ہدایت کا سامان پرانا ہے. یعنی اس معنی میں پہلے ہی انسان کو نبی بنا دیا گیا، نبوت عطا کر دی گئی، اور ہدایت کا سامان اللہ نے شروع کیا، اور ہوتے ہوتے وہ آخری کلام ہے، ہاں، قرآن حکیم، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. تو یہ قرآن کا سکھایا جانا اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالی کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. یہی بات آتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن کا عطا کیا جانا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت کے طفیل ہے، فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے اس قرآن کے عطا ہونے پر خوشیاں منائیں. اگر اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھنا ہے، خوش نصیب سمجھنا ہے، سعادت مند سمجھنا ہے، تو قرآن کی ملنے پر خوشیاں بناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے لائق اور قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر، دوسرا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں نا، اسی سورہ رحمان میں آگے آیات آئیں گی، اور دو مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، سورہ ابراہیم میں اور سورہ نحل میں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار، کائنات تو بہت بڑی، انسان اپنے وجود پر ہی غور کرے تو قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ داریات کی آیت نمبر 26 میں ہے، سورہ زاریات کی آیت 21 میں ہے، کہ تمہارے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ لیکن غور کیجئے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے یا کون سی؟ وہ ہدایت کی نعمت ہے. اسی کی دعا ہر نماز میں کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی نعمت نہ ہو تو دولت انسان کو قارون بنائے گی، ہدایت کی نعمت نہ ہو تو کرسی، اختیار، اقتدار انسان کو فرعون بنائے، ہدایت کی نعمت نہ ہو تو سرداری، چودراہٹیں انسان کو ابو جہل اور ابو لہب بنا دیں گے، ہدایت نہ ہو تو بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی انسانوں کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوگی، ہدایت نہ ہو تو کتنا ہی بندہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے کوالیفائڈ ہو جائے، عین ممکن ہے وہ سب سے بڑا فراڈ بھی کر رہا پوری دنیا کے ساتھ.
ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت ہے تو بقیہ باتیں نعمتیں ہیں, ہدایت نہیں تو زحمت کا معاملہ. اس سب سے بڑی نعمت ہدایت اور اس کے تسلسل میں آخری الہامی کتاب قرآن حکیم, اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ذکر فرمایا ہے. پھر ایک اور پہلو بھی ہے, مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے, یہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اعتراض کرتے تھے مشرکین. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کا کلام نہیں, علم القرآن, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور جو سورہ نجم میں ہم پڑھائے ہیں کہ ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے, جو ارشاد فرماتے ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. اگلی آیت میں فرمایا خلق الانسان, اللہ تعالی نے انسان کو بنایا, حالانکہ ساری کائنات کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی, زمین و آسمان ہو یا وہ انڈسکورڈ یونیورس, یعنی وہ کائنات کے حصے جنہیں ہم ابھی ڈسکور نہیں کر سکے, معلوم نہ کر سکے, وہ سب بھی اللہ کی تخلیق ہے. جنات ہوں, فرشتے ہوں, سب اللہ کی تخلیق. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار یہ حضرت انسان, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, جب آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں اسے سجدہ نہیں کرتا, خلق تو بیدیا, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ان دونوں ہاتھوں کی تفصیل نہیں ہے, یہ تو متشابہات کا معاملہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کا ذکر کیا. کبھی اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین شکل و صورت میں بنایا. کبھی اللہ فرماتا ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ تکریم عطا فرمائی. کبھی اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, اس کو خلافت عطا فرمائی, اپنی نمائندگی عطا فرمائی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ حضرت انسان, یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار, اور اسی میں اللہ نے روح میں سے کچھ ڈالا. جنات میں اس طرح کا تصور نہیں, انسان کے اندر اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا ہے, اور اس کی بنیاد پر شرف اتنا کہ آدم علیہ السلام کے خاکی وجود میں روح ڈال دیے جانے کے بعد اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ. تو ساری مخلوقات اللہ کی ہیں, لیکن اللہ کی تخلیق کا شاہکار وہ حضرت انسان. ایک رائے بعض اہل علم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک تو یہ الانسان تمام انسانوں کے بارے میں عموم کے اعتبار سے, اور یہ خاص اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان پر قرآن حکیم کا نزول ہوا, اور وہ اللہ کی تخلیق انسانوں کی تخلیق میں بھی شاہکار ترین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک رائے بعض اہل علم نے بیان فرمائی. تو عموم کے اعتبار سے یہ انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین مخلوق. آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے, فرمایا کہ علمہ البیان, اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بولنا سکھایا, بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. یہ وہ بہت بڑی اہم ترین ایک صلاحیت ہے جو انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کر دیتی ہیں. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے, نطق بولنے کے معنی میں, کہ انسان بول سکتا ہے اپنے اندر کی بات, ضمیر کی بات, معافی ضمیر کی بات کو بیان کر سکتا ہے. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی, گو کہ دیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے, سننے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی, سونگنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی, وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ نے جو کچھ بندوں کو عطا فرمایا صلاحیتوں کے اعتبار سے, ان میں بہترین صلاحیت کیا ہے؟ بیان کی صلاحیت ہے. تو یہ ہے چوتھی آیت, اور جیسے کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا, استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے بڑا خوبصورت نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چار آیات میں چار عروج کی ٹاپ کی باتیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت پیاری صفت, عروج کی صفت جس سے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ صفت رحمت, اس کا بیان. اللہ نے سارے علوم سکھائے, آج جو کچھ انسان ڈسکور کر رہا ہے کل کرے گا وہ اللہ ہی کا عطا کردہ, لیکن تمام علوم میں جو علم سب سے بڑا علم اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا وہ قرآن حکیم کا علم. اللہ نے انسان کو بنایا, سب مخلوقات اللہ کی مخلوقات, لیکن اللہ کی تخلیق میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ انسان ہے. اور اللہ نے بہت ساری صلاحیت انسان کو عطا فرمائی, لیکن اس کی بہترین صلاحیت جو اس کو ممتاز کر دی دیگر جانداروں سے, وہ ہے اس کی بیان کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت. ان چار آیات کا حاصل کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے اپنی صفت رحمت کے طفیل بہترین علم یعنی قرآن, بہترین مخلوق یعنی انسان کو عطا فرمایا, اس بہترین مخلوق کو اپنی بہترین صلاحیتیں اس قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے. دوبارہ سنیں, وہ اللہ جس کی صفت رحمت اس کی سب سے عظیم ترین صفت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, ٹاپ کی صفت صفت رحمت, اس رب نے اپنی رحمت کے طفیل بہترین علم یعنی قرآن, بہترین مخلوق یعنی انسان کو عطا فرمایا, تو اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے. اور اسی تسلسل میں وہ جو روایت معروف ہے بخاری شریف میں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. دیکھیں ایک بندے کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو, AK-47 یا راکٹ لانچر ہو اور مکھی کو مارے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ہنسی آ رہی نا بھائی, مطلب اس سے کوئی بڑا کام آدمی کرے نا, مارنے مورنے کی بات نہیں کی جا رہی. لیکن اگر کلیشن کوف کسی کے پاس ہے, راکٹ لانچر ہے اور مکھی مارے تو بے وقوف آدمی کہاں صلاحیت کو لگا رہے. جتنا اس پر مجھے اور آپ کو ہنسی آئی, کبھی ہم اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم میرے انسان نہیں, مسلمان بھی ہیں, اور میرے مسلمان ہی محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے لوگ ہیں, اللہ تو بڑا بنانا چاہتا ہے ہمیں, بنایا خیرکم کنتم خیر امت, ان کا بہترین امت کا ہوا جتباکم, کہا تمہیں چنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی, کونوا انصار اللہ, کا اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر, کچھ چھوٹے لوگ ہیں. لیکن جتنا اس بات پر ہنسی آئی کہ راکٹ لانچر سے AK-47 سے کوئی مکھی کو مارے, آج ہماری صلاحیتیں کا لگ رہی. غور کر لیجئے گا, ہم نے بھی پڑھا, آپ نے پڑھا, ہمارے بچے پڑھ رہے, 16 سال کی 18 سال کی ایجوکیشن پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بحث نہیں ہماری اس بارے میں. سب سے بڑا علم تو پڑھے, قرآن کے لیے ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے, لگا ہے, قرآن کے لیے کتنی صلاحیتیں لگیں, قرآن کے لیے کتنے اوقات اور ہماری صلاحیتیں کھپیں, غور کر لیجئے اس بارے میں. یہ مستقل موضوع جہاں سے ممبر سے بیان ہوتا ہے, میرے اور آپ کے اوقات میں قرآن کے لیے وقت کتنا ہے, میرے اور آپ کی صلاحیتوں کے استعمال میں قرآن کے لیے صلاحیتوں کا استعمال کتنا ہے. بعد مزید تفصیلات آئندہ کسی اور موقع پر پھر آ جائیں گی. لیکن قرآن کا سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا, اس کے احکام پر عمل, اس کے ان کے نفاذ کی کوشش, اس کے پیغام کو پہنچانا, یہ ہے جو بڑا کام اس امت کے کاندھوں پر ہے. چھوٹے کاموں کے لیے, مکھیاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا بڑا صلاحیتوں کا سلسلہ نہیں دیا, بڑے کام کے لیے پیدا کیا, بڑے کام میں لگانا ہے. قرآن کا دل سے ایمان, قرآن کی باقاعدہ تلاوت, قرآن کو سمجھنا, سیکھنا, اس پر عمل, اس کے احکام کا نفاذ اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیں یہ قرآن حکیم کے جو حقوق ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.